أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة جاسية آيات نمبر 7 سے آيات نمبر 17 7-17. گزشتہ آیتوں میں جو سورہ جاسیہ کی ابتدائی آیتیں تھیں، پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور ہم نے گزارش کی تھی کہ کل 9 نشانیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا. ان میں کچھ کے لیے کہا گیا کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، کچھ کے لیے کہا گیا کہ یہ صاحبان یقین کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر کہا گیا کہ صاحبان عقل کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم ان کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے ان نشانیوں کو نظر انداز کیا، جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کیا. ان کو پروردگار عالم نے افاق اور اسیم سے تعبیر کیا ہے. وائل لکل افاق اسیم، وائے ہو، تباہی، بربادی ہے ہر گنہگار جھوٹے کے لیے. یسمعو آیات اللہ تتلا علیہ، کہ جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سنتا ہے، تتلا علیہ ہے جب اس کے سامنے انہیں پڑھا جاتا ہے. ثم یسر مستکبرن، پھر اس کے بعد وہ ہٹ دھرمی سے، تکبر سے کام لیتے ہوئے اس طرح سے شو آف کرتا ہے کہ الم یسمعھا، کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. اب یہ ظاہر ہے کہ توہین کے لیے آتا ہے، کہ ورنہ بشارت کا تعلق تو نعمتوں کے لیے ہونا چاہیے، جنت کے لیے ہونا چاہیے، مگر جب عذاب کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب مذاق اڑانا ہوتا ہے. کہ وہ مذاق اڑاتا ہے اللہ کی نشانیوں کا، تو گویا پروردگار عالم خود اس کا مذاق اڑاتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کچھ اس کے علم میں آتی ہیں، اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتا رہا. اولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے. میں ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی ان کے ان اعمال کا نتیجہ، ان کی حرکتوں کا نتیجہ جہنم ہے. ولا یغنی انہم ما کسبوا شیئاً، اور انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا جو انہوں نے کمایا ہے، ذرا سا بھی فائدہ انہیں ملنے والا نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس دنیا کے اندر تو یہ سمجھا کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا کے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے دنیا کے اندر کمائی ہیں، وہ انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. وَلَا مَتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے سرپرست بنائے ہیں، وہ بھی انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ھٰذَا ھُدًى، اور یہ ہدایت ہے، یعنی یہ تمام باتیں بھی ہدایت ہیں کہ ان کے ذریعے سے اس وقت جو اپنی اصلاح کرنا چاہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور بطور مجموعی پورا قرآن ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے اضطراب میں مبتلا کرنے والا دردناک عذاب ہے. یعنی ایک ایسا عذاب ہے کہ جو انہیں اضطراب میں مبتلا کر دے گا، اور اس کا درد بھی ناقابل برداشت ہوگا. اللہ الذی، اب اس کے بعد واپس پروردگار عالم اپنی نشانیوں میں سے کچھ کو بیان کرتا ہے. ریئیکشن دونوں ہمارے سامنے آ چکے، صاحبان ایمان کا ریئیکشن، صاحبان یقین کا ریئیکشن، عقل مندوں کا ریئیکشن، اور پھر ایک منفی ریئیکشن جو جھٹلانے والوں کا ہے، کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. پروردگار عالم نے ان دونوں کیٹیگریز کو بیان کیا، اور پھر واپس اپنی چند نشانیوں کی طرف متوجہ کیا، اور مقصد بھی اس کا بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صاحبان تفکر ہیں کہ جن کے لیے یہ نشانیاں مفید اور مؤثر ہیں. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو، سمندروں کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے اختیار میں دے دیا، تم ان سے استفادہ کرتے ہو، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں اس میں چلیں اللہ کے امر سے، ورنہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سمندر دریا انسان تو اس کے اندر ٹھہر نہیں پاتا, ڈوب جاتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کشتیاں ہیں جو اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں, اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ جن میں سے بعض ایک چھوٹے شہر کی آبادی جتنے ایک پورے حصے کو اپنے اندر بسا سکتے ہیں, اور وہ اسی سمندر میں روانی کے ساتھ ہموار انداز سے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلانے کی طاقت دی ہے, تمہارے لیے دریاؤں اور سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اللہ کے امر سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو, حاصل کر سکو. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد سمندروں میں سفر کا, دریاؤں میں سفر کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کرے, چاہے ماہی گیروں کا سمندری سفر ہو اور چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے تجارت کرنا کہ یہاں کا مال وہاں پہنچانا, وہاں کا مال یہاں پہنچانا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور شاید کہ تم شکر گزار بنو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. یعنی یہ معاملہ صرف سمندروں کا نہیں تھا, آسمانوں اور زمین کے حوالے سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ سب بھی تمہارے قبضے میں ہے, تم ان کو اپنے اختیار میں لے سکتے. جمیعا منہ, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. یعنی اگر وہ چیزوں کے اسباب و علل کی طرف توجہ کرنے والے ہیں, ان کے کازز کی طرف اور ریزنز کی طرف, تو پھر وہ یقیناً پروردگار عالم تک پہنچ جائیں گے. قل للذین آمنوا, بھی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے. اب ظاہر کہ دو ہی کیٹیگری, ایک انکار کرنے والے اور ایک وہ کہ جو ایمان لانے والے. تو حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے, وہی آپ کے کہے میں ہوں گے کہ جو صاحبان ایمان ہے, وہ کیا کریں؟ یغفروا, وہ نظر انداز کر دیں, وہ اگنور کر دیں. للذین لا یرجون ایام اللہ, کہ جنہیں کوئی امید نہیں ہے اللہ کے دنوں کی. اب وہ ایام اللہ کہ جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہ جو اس سے امید نہیں رکھتے ہیں, اور صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیں, تو وہ کافر ہیں, وہ انکار کرنے والے ہیں, وہ ایام اللہ کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. ایام اللہ یعنی ہر وہ دن کہ جس میں پروردگار عالم کی کوئی خاص نعمت نازل ہوئی, پروردگار عالم کی طرف سے کوئی خاص عذاب نازل ہوا, پروردگار عالم کی طرف سے کوئی خاص اہتمام ہوا, پروردگار عالم کی طرف سے خداوند متعال کے مخصوص بندوں میں سے کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا, جیسے کسی نبی نے کوئی کارنامہ انجام دیا, کسی امام نے کوئی کارنامہ انجام دیا, پروردگار عالم کی کوئی خاص نعمت حاصل بھی, وہ یوم یوم اللہ ہے. قیامت کا دن یوم اللہ ہے, اسی طرح سے امام زمانہ کے ظہور کا دن انشاءاللہ یوم اللہ ہوگا, اسی طریقے سے رجعت کا دن یوم اللہ ہوگا, اسی طریقے سے ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ دن کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, وہ یوم اللہ ہے. اسی طریقے سے جس دن پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا, وہ یوم اللہ ہے. جس دن غدیر میں امیر المومنین کو ولی بنایا گیا, وہ یوم اللہ ہے. ہر وہ دن کہ جس میں خدا کی طرف سے کوئی خاص نعمت نازل ہوئی, خدا کی طرف سے کوئی خاص سرزنش ہوئی, پروردگار عالم نے کسی خاص چیز کا اہتمام کیا, وہ تمام کے تمام ایام اللہ ہے. جو قیامت کا دن تو اس میں بہت زیادہ نمایاں ہے, اور جو کفار ہیں وہ نہ قیامت سے کوئی امید رکھتے ہیں نہ حساب کتاب سے. صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پھر بہت زیادہ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات بتا دی گئی, سمجھا دی گئی, اب اس کے بعد بھی اگر وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو وہ اس کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو انہوں نے کیا ہے اس کی جزا دے سکے. اگر جو ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کو اچھی جزا مل سکے, اگر ان کے اعمال برے ہیں تو ان کو سزا دی جا سکے. اب ظاہر ہے کہ جو کفار ہیں ان کے لیے سزا ہو جائے گی, جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے انعام اور اکرام ہوگا. من عمل صالحاً فلنفسہ, جو اچھا عمل انجام دے, عمل صالح فلنفسہ, تو اس کا فائدہ بھی خود اسی کو ہے. ومن اساء فعلیہا, اور اگر کوئی برا عمل کرے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. ثم الی ربکم ترجعون, اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی جانب پلٹایا جائے گا. یعنی بالآخر اچھا کرو یا برا, پلٹنا تمہیں خدا ہی کی طرف ہے, اور خود پلٹنا نہ چاہو تو تمہیں پلٹا دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہاں پر پانچ پروردگار عالم نے جو فضیلتیں اور نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی ہیں ان کو بیان کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, پہلی چیز ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی. ظاہر بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا کی. بنی اسرائیل میں سے جو پروردگار عالم نے نبی بنائے تھے ان کو کتاب عطا کی. الکتابہ, ان کو کتاب عطا کی. والحکمہ, اور ان کو حکم عطا کیا. اب یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس کو حکمت سے تعبیر کیا ہے, یعنی وہی انبیاء کے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی ان کو پروردگار عالم کی طرف سے حکمت بھی عطا کی گئی. اور یہاں پر بعض علماء نے اس سے مراد حکومت کو بھی لیا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے بعض وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے حکومت سے سرفراز کیا, جیسے جناب طالوت علیہ السلام, جناب داؤد علیہ السلام, تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ دونوں مطالب اس کے کہے گئے, والنبوہ اور نبوت عطا کی. تو وہ تو بہت واضح ہے کہ پروردگار عالم نے بعض علماء کے نزدیک ہزار سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر رکھے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے انہیں عالمین میں سے بہت سو سے زیادہ عطا کیا, یعنی فضیلت بھی بہت سو سے زیادہ ان کو عطا کیا. اب ان تمام کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ وہ شکر گزار بندے بنتے, مگر کیا وہ بنے؟ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ رہا. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے انہیں کھلے ہوئے دلائل دین کے عطا کیے, یعنی ان کے لیے ہماری طرف سے معجزات بھی تھے. عصا, ید بیضہ اور کیا کیا معجزات پروردگار عالم نے ان کو دیے, مگر اب ان کا بیہیویئر کیا تھا؟ وَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, مگر انہوں نے اختلاف نہیں کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یہ ان کے اپنے نفس کی خباثت تھی, یعنی جو ان کے نفس کے اندر ظلم و تعدی سرایت کر چکا تھا, جس کو وہ دھو کر صاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نبی اپنی تعلیمات پیش کرتے مگر وہ اپنے اسی ظلم پر, اپنے اسی خوبصورت باطن پر باقی رہتے. ان کے سامنے حکمت بیان کی جاتی مگر وہ انہیں نظر انداز کر دیتے. انہیں پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں ملتی مگر وہ اس کو اگنور کر دیتے. گویا پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل کے اس کیس کے اندر اسٹڈی کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ذرا دیکھو کہ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون, یقیناً تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان باتوں میں قیامت کے دن کہ جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ تو ہو جائے گا, مگر جو ان کا اختلاف تھا وہ علم کی بات تھا, یعنی ایسا نہیں تھا کہ اکیڈمیکلی ان کے لیے وہ مسئلہ سالو نہ ہو. یہ انسان کی خواہشات انسان کو اتنا اسیر کر لیتی ہیں کہ جس کے بعد انسان اکیڈمیکلی کنوینس ہونے کے بعد بھی, آرگومنٹ کے اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے کنوینس ہونے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی اتباع میں پھر وہ حق اور حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے, جس کے لیے عام طور پر سمجھانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. جاننے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے, ذہن کے ساتھ ہے, دلیل کے ساتھ ہے, مگر ماننے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. کہ کیا وہ اس کو مانے گا بھی؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کئی مرتبہ ایک چیز انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے مگر بہرحال اس کا نفس سرکشی پر اسے آمادہ کرتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا جانتا ہے کہ سگریٹ اس کے لیے نقصان دہ, مگر اس کے باوجود وہ اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر کوئی ایشو جاننے کا نہیں ہوتا, مسئلہ ماننے کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جو ڈائبٹک ہے مگر پھر بھی وہ اگر وہ حلوہ کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پتا تو ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ, مگر جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے, ماننے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 17 پر صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ جاسیہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26, 18 سے 26 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر، پھر ہم نے آپ کو قرار دیا ایک واضح راستے پر دین کے. اب اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا، کتاب کا بھی تذکر آیا، حکمت کا بھی تذکر آیا، نبوت کا بھی تذکر آیا، اور دیگر جو پروردگار عالم نے نعمتیں ان کو عطا کی تھیں ان کا ذکر آیا، اور یہ ذکر بھی آیا کہ پھر ان لوگوں نے علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا اور یہ ان کے باطن کی خباثت کی دلیل تھی. اور پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ تمہارا رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان اختلافات میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اب اس آئینے میں گویا اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کتنا اعلیٰ رسول تمہارے پاس آیا ہے جس کو ہم نے ایک شریعت پر، ایک دین کے واضح راستے پر ہم نے قرار دیا ہے. تو پیغمبر اکرم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور امت کو سمجھایا جا رہا ہے. فتبعہا، تو آپ اسی کی اتباع کیجیے. یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اصول دین ہو یا فروع دین، پروردگار عالم کی طرف سے ہی وہ تمام تر چیزیں آئی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کا انتخاب ہے، پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے ان تک یہ تمام باتیں پہنچائی ہیں، پیغمبر اکرم نے اسے امت تک پہنچا دی. خود پیغمبر اکرم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی اتباع کیجیے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان کی اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں کہ جو علم نہیں رکھتے. یعنی ظاہر ہے کہ جب وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے تو علم تو آپ کے پاس ہے، آپ کے مقابلے میں وہ افراد آ سکتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہوں کہ جن کے پاس وہی نہیں آئی ہے، ان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ آپ کو اپنا مقتدا، آپ کو اپنا رہنما، آپ کو اپنا پیشوا قرار دیں، نہ یہ ہو جائے کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے. ظاہر ہے کہ نہ یہ ہونا تھا اور نہ یہ پیغمبر اکرم نے کیا، لیکن پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم ہیں وہ مرکز علم کہ جہاں پر وہی نازل ہو رہی ہے. ان کے مقابلے میں جو آ کر کسی طرح کے بھی استقلال کا دعویٰ کرے، پیغمبر اکرم کے مقابلے میں پرماننٹ ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم سے بے نیاز سمجھے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے تم اپنا مقتدا یا اپنا پیشوا قرار دو. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز ہرگز اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یعنی اس سیناریو پر ہے کہ اگر آپ نے ان کی اتباع کرنا شروع کر دی تو پھر پروردگار عالم کے مقابلے میں ان کی اتباع آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کی اتباع ان کو فائدہ پہنچائے گی کہ یہ اللہ کی رضا کا حصول کا مقدمہ بن جائے گا. وَإِنَّ ظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً جو ظالم ہے وہ ایک دوسرے کی پشت پناہ ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ صاحبان تقویٰ کا پشت پناہ ہے. اب یہاں پر پھر ہمارے سامنے ایک اور لفظ آ گیا، وہ جو پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آتے ہیں، پیغمبر اکرم کی اوپر نازل شدہ وحی کے مقابلے پر آتے ہیں، ان کو کہا گیا لا یعلمون، یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. اِنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں. تو پیغمبر اکرم نہ ان کی خواہشات کا اتباع کر سکتے ہیں، نہ ان کی جہالت کا اتباع کر سکتے ہیں، نہ ان کے ظلم میں شریک ہو سکتے ہیں. اللہ جو ہے وہ صاحبان تقویٰ کا پشت پناہ ہے، اور یہ جتنے ظالمین ہیں وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں. ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرتوں کا سرمایہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ سے کیا مراد ہے؟ وہی شریعت، وہی واضح راستہ دین کا، وہی وحی جو پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہی ہے، جس کا ایک بہت بڑا مصداق قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یعنی لوگ گویا نابینا ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو روشنی عطا کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ہدایت دکھائی گئی ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور پھر رحمت بھی ہے کہ سیٹسفیکشن ہے ان کے دل کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی، اور آخرت کے لیے بھی. لقومی یوقنون، مگر یہ حاصل کس کو ہوگا؟ وہ کہ جو یقین رکھنے والے ہیں. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، کیا گمان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، اشتروا السیئات یعنی جنہوں نے ارتکاب کیا سیئات کا، جرائم کا، ان نجعلہم کہ ہم انہیں قرار دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نیک اعمال کو انجام دیا. کیا انہوں نے یہ سمجھا؟ یعنی اگر یہ سمجھا ہے تو کتنا برا سمجھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ان کے ساتھ کہ سواءً کہ ہم برابر قرار دے دیں محیاہم و مماتہم ان کی زندگیوں اور ان کی موت کو، کہ ایک طرف صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والے دنیا میں متقین ہیں، وہ اپنے آپ کو پابند شریعت بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا کی بہت سی عیاشیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر زحمتیں برداشت کی، تو اب وہ افراد کے جو ان کے مقابلے میں دنیا میں عیاشیاں کرتے رہے شریعت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیا ان لوگوں کو آخرت میں بھی ہم برابر کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں برابر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے شریعت کی پابندی نہیں کی ہے، دنیا میں دین کا مذاق اڑایا ہے، دنیا میں دین کو بہت ہی سیکنڈری سمجھا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو موت کے وقت بھی اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے. سا ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اگر ان کا یہ فیصلہ ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے، تو انہوں نے غلط سمجھا ہے، کتنا برا فیصلہ کیا ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا. ولتجزی کل نفس بما کسبت، اور تاکہ وہ جزا دے ہر شخص کو اس کی جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ہم ان سب کو برابر برابر ٹریٹ کر دیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، تو یہ ظلم ہو جائے گا اور پروردگار عالم ظلم کرنے والا نہیں ہے. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کہ آپ نے دیکھا اے حبیب اس کو کہ جو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے. یہ جو خواہشات کو خدا بنانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مالک تو نہیں مانتے، مگر جب وہ خواہشات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اپنی خواہش کے مطابق ہی چلنا ہے اور اس کے مقابلے میں جو حکم خدا ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا مان لیا ہے، کہ ایک طرف حکم خدا ہو، ایک طرف خواہش نفس ہو، تو یہ خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں، حکم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ عملی طور پر انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اپنے علم کی بنا پر. یعنی پروردگار کو بھی پتا ہے کہ پھر کس کو توفیق دینی ہے، کس کو آگے ہدایت دینی. پیچھے ویسے ہی آ چکا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، مگر کن لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کی دلدل میں غرق کر کے یقین سے دور ہو چکے ہیں یا اپنے یقین کو پس پشت ڈال چکے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کا کیا سامان کیا جائے. یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو زبردستی راستہ ہدایت کے اوپر ڈال دیا جائے، وہ پروردگار عالم کی مشیت کے خلاف ہے. پروردگار عالم اس کی ہدایت کرتا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم یقیناً اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں. تو پروردگار عالم نے ان کے خواہشات کے اتباع کرنے کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیا، اور یہ علم ہے پروردگار عالم کو کہ یہ اب گویا راستہ ہدایت نہیں چاہتے. وہ ختم علی سمعہ، اور خدا نے ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی. وہ قلب ہی، اور ان کے دلوں پر. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فمن یهدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد پھر کون ہدایت کرے گا. فلا تذکرون، تو کیوں تم سمجھانے کا اثر نہیں لیتے. یہاں پر یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا کہ جو خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اس بے توفیقی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ خالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہے بس یہی دنیا کی زندگی اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نمو تو وہ نہیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. وما یہلکونا الا الدہر، اور ہمیں دہر یعنی زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. وما لہم بذالک من علم، انہم الا یظنون، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ وہم و گمان کے اتباع میں لگے ہوئے ہیں. اس میں جن کافروں کے قول کا ذکر ہے، وہ اسلام کے دونوں بنیادی اصول، مبدا اور معاد، یعنی آغاز اور انجام، کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمارا اس دنیا سے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوگا، یعنی خالق اور آخرت، دونوں کے منکر ہیں. اور ان کے انکار کا سرمایہ اس وقت بھی اور 1500 برس گزرنے کے بعد آج بھی لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے، جسے وہ ایک علمی فیصلے کی صورت سے پیش کرتے ہیں. یہ فریب ہے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کا یہ جملہ کہنا اور اس طرح سے کہنا کہ جیسے ان کو پورا پکا یقین ہے، پورا پکا ان کے پاس علم ہے، یہ سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں. یہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علمی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن مجید کا اس حوالے سے بہت واضح سٹانس ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں, جو واضح نشانیاں ہیں, وہ پیش کی جاتی ہیں, مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا, تو ان کی دلیل بس یہ ہوتی ہے, یعنی دلیل کے عنوان سے وہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ کہنے لگتے ہیں, قَالُوا اُتُونَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ, کہ ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر قیامت ہونے والی ہے تو پھر ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ہمارے سامنے لے آؤ. انہوں نے اس کو تماشا سمجھایا. قل, اے حبیب کہہ دیجیے, اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم, اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے, وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں جمع کرے گا. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے. جو پروردگار عالم کی قدرت کا اظہار ہے وہ بارہا ہو چکا, روزانہ ہوتا ہے, لوگ پیدا ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, مردہ زمینیں آباد ہو رہی ہیں, آسمان سے پانی برس رہا ہے, یہ سب پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورج کا طلوع ہونا, چاند کا چاندنی کے ذریعے سے راتوں کو منور کرنا, یہ تمام تر چیزیں ہیں. مگر جن کو ان تمام تر نشانیوں کو نظر انداز کرنا ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں, ورنہ پھر تو امتحان کیا ہوا. امتحان تو تھا ہی یہ کہ اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قدرت پروردگار کا یقین کرو اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ. یہ آیت نمبر 26 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ جاسیہ, آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37, 27 سے 37, جس پر سورہ جاسیہ کا بھی اختتام ہو رہا ہے اور 25 پارے کا بھی اختتام ہو رہا ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے, وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت, یعنی ملک اسی کا ہے, مالک وہی ہے. ویوم تقوم الساعة, اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا, یوم اذن یخسر المبطلون, تو باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے. ظاہر اس دنیا کے اندر یہ خسارہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر, کیونکہ محدود اختیار پروردگار عالم نے دیا ہے جس کے اوپر انسان کے امتحان کی بنیاد ہے. تو کئی مرتبہ ایک شخص غلط ہونے کے باوجود عیاشی کرتے ہوئے نظر آتا ہے, جس سے سمجھ میں یہ آنے لگتا ہے بات سطحی نظر رکھنے والوں کو کہ گویا یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں, گویا یہ لوگ جو ہیں وہ بہت فائدے میں رہے. مگر ظاہر ہے کہ اصل نتیجہ تو اسی دن ظاہر ہوگا کہ جو حساب کتاب کر دینے ہیں. تو اس کی طرف پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہے, جب وہ قائم ہوگا, جب حساب کتاب کا دن آئے گا, یہ وہ دن ہوگا جس میں باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے. وہ تراک اللہ امتن جاشیہ, اور ہر قوم کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اب ظاہر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انتہائی ناتوانی, انتہائی کمزوری, اس کا اظہار وہاں پر ہو رہا ہوگا. اور یہ بھی کہ بہت سے افراد جو دنیا کے اندر اس طرح سے گھومتے ہیں کہ ان کا تکبر اور ان کا ایروگنس نمایاں ہوتا ہے, جب وقت آخر آئے گا تو بھی اور قیامت کے دن بھی, وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے, ان کا سارا تکبر چکنا چور ہو چکا ہوگا, اور وہاں پر وہ نمونہ عبرت بنے ہوئے ہوں گے, ذلیل ہوں گے. یہی وہ لفظ جاسیہ ہے کہ جس کے اوپر اس سورے کا نام جاسیہ رکھا گیا. کل امتن تدعا الی کتابہا, ہر قوم کو دعوت دی جائے گی اس کے نامہ اعمال کی طرف. یہاں پر کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال, وہ ریکارڈ, وہ نوشتہ کہ جس کے اندر ان کے تمام اعمال لکھے گئے ہیں. مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا, جس نے ذرا برابر شر کیا ہوگا, برائی کی ہوگی, اس کو بھی دیکھے گا. تو ایک تو تجسم اعمال کا بھی کانسیپٹ ہے کہ وہی اعمال ان کو وہاں پر مجسم دکھا دیے جائیں گے. تو یہ بھی ریکارڈ اور نوشتے ہی کی ایک صورت ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو فرشتوں نے لکھا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا کر دیا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج کے دن تمہیں جزا دی جائے گی اس کی کہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے, یعنی تمہارے اعمال برے تھے تو اس برے عمل کا نتیجہ سزا کی صورت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا. ھذا کتابنا ینطقو علیکم, یہ وہ کتاب, یہ تمہارا ریکارڈ, یہ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے. یعنی یہ کتاب جو تمہاری ہے, یعنی تمہارا ریکارڈ ہے, لکھی ہمارے نمائندوں نے، تو اس اعتبار سے خدا اپنی طرف نسبت دے گا کہ یہ ہے ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ، ینطق علیکم بالحق، تو تمہارے خلاف حق کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے. انا کن نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھتے رہتے تھے اسے جو تم کرتے تھے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ، اچھے اعمال انجام دیے، ویدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں. اب واپس نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر رحمت سے کیا مراد ہے. یہاں پر رحمت سے خدا کی رحیمیت بظاہر مراد ہے، کہ ایک تھی پروردگار عالم کی رحمانیت جو دنیا میں عمومی تھی، جس کے لیے بارہا متوجہ کیا گیا کہ غلہ جب زمین سے اگتا ہے تو وہ کسان کے ہاتھوں کو چیک نہیں کرتا کہ کسان کافر ہے یا مسلمان ہے یا منافق ہے یا مومن ہے یا متقی ہے، کیا ہے، بس وہ پروردگار عالم کی عمومی رحمت کا مظہر ہوتا ہے، یہ خدا کی رحمانیت ہے. مگر جو قیامت کا میدان ہے، وہاں پر پروردگار عالم عمومی رحمت کا مظاہرہ اس انداز سے نہیں کرے گا، بلکہ پروردگار عالم وہاں پر ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ انجام دینے والوں کو انٹرٹین کرے گا. ان کو خدا کا داخل کرنا اپنی رحمت میں، یہ خدا کی رحیمیت کا اظہار ہے. ذالک والفوز المبین، اور یہ ہے کھلی ہوئی کامیابی. یعنی اب پھر واپس نوٹ کر لیجئے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ یوم اذن یخسر المبطلون، کہ جو باطل پرست ہوں گے وہ اس دن ناکام ہوں گے، وہ خسارے میں ہوں گے. اور یہ جو ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو ظاہر ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جب وہ اعمال صالحہ کو انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے اپورچونٹی کاسٹ کو بیئر کیا ہے. بہت سی ایسی عیاشیاں تھیں کہ جو انہوں نے دین کی خاطر، قرب خدا کی خاطر ترک کر دی. وہ شراب کی طرف نہیں گئے، وہ زنا کی طرف نہیں گئے، وہ جھوٹ بول کر اپنے لیے فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر دنیا کے اندر تو بظاہر وہ محروم رہے، اور دنیا پرست لوگوں کی نظر میں تو وہ ناکام ہو گئے. مگر یہ میدان قیامت ہے کہ جہاں پر ان کی کامیابی کھل کر سامنے آ جائے گی. وہ ام الذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں. فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور تم لوگ مجرم لوگ تھے، جرم کرنے والے تھے، گنہگار تھے. یعنی اب یہ ان کا ایروگنس، اس کو آپ دنیا کے اندر مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا دین کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو، کیا خوف خدا کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، جس کے بعد تم نے اپنے اوپر یہ پابندیاں امپوز کر لی ہیں، اور تم نے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے بیگانہ کر لیا ہے. یہ کیا تم نے اپنا حل بنایا ہوا ہے دین کے نام پر. یہ جو جملے ہوتے ہیں ان کو بولنے والے افراد ان قرآن مجید کے تفسیروں کو یاد رکھیں کہ وہاں پروردگار عالم نے ان کے پچھتاوے کی جو منظر کشی کی ہے، اور جو ان کی اہانت کی منظر کشی ہے، وہ ہلا دینے کے لیے بہت کافی ہے. کہ پروردگار کہے گا کہ انکار کرنے والوں سے کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں، تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور تم لوگ گنہگار لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا کہ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قیامت کیا چیز ہے. ان نظنو الا ظننا، ہمیں تو بس گمان ہی گمان ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہو، لیکن یقین نہیں ہے. وما نحنو بمستیقنی، اور ہم یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب امکان ذہن میں آتا ہے تو پھر انسان کی تجسس کی حس اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید غور کرے، اور جب وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنے شبے ہی کے اندر باقی رہتے ہیں، تو وہ خود اس شبے میں رہنے کے ذمہ دار ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ان کے اعمال کی خرابیاں. یعنی دنیا میں تو ظاہر نہیں ہو رہی تھی بظاہر اتنی زیادہ، لیکن آخرت میں وہ چیز ظاہر ہونا شروع ہو گئی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس نے کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہا جائے گا، الْيَوْمَ وَقِيلَ اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، کہ آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. یعنی ہم تمہیں بھلا دیں گے، یعنی ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، ہم تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. وماواكم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لكم من ناصرین، اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. ذالکم، یہ اس لیے ہے، بانکم اتخذتم آیات اللہ غزوا، کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا. وغرتكم الحياۃ الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وہ بابر بحیش کو اس کے عالم دوبارہ نیس کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، کوئی دوسری دنیا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے۔ وَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن تمہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی کس سے نکالا نہیں جائے گا؟ وہی جو کہا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، تو اب اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی تمہیں راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ تم اپنے لیے کوئی ایسا انتظام کر سکو کہ جس سے خدا تم سے راضی ہو سکے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وہی جو آسمانوں کا پالنے والا ہے، جو زمین کا پالنے والا ہے، رب العالمین، اور وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کے عذاب کا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی تعریف اور پروردگار عالم کی حمد کا بیان ہو رہا ہے جو شکر کے موقع پر استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ موقع گویا خدا کے شکر ادا کرنے کا ہے کہ اس نے ایسے مجرموں کو جو ڈیو عذاب ہے اس کا شکار کیا اور اس نے انہیں مبتلا کیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ عزیز ہے یعنی زبردست، شکست ناپذیر، حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ کبریائی اسی کو زیبا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی متکبرین ہیں ان سب کو توہین کے لیے، اہانت کے لیے، پستی کے لیے تیار رہنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دنیا میں وہ پستی نمایاں نہ ہو تو آخرت میں تو بہرحال وہ نمایاں ہو جائے گی۔ الحمدللہ، آیت نمبر 37 پر سورہ مبارک جاسیہ مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 25 پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل سے اگلا سورہ اور اگلا پارہ، یعنی 26 پارہ اور سورہ احکاف، اس کا آغاز ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔